خاتم محمد، خاتم النبيين، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، انہیں میں سے جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و پاکیزہ بناتا ہے، یعنی نفوس کو ان کے سدھارتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. صلوات. یہ مضمون جو اس آیہ مقدسہ میں ہے، یہ موجودہ ترتیب قرآن مجید کے لحاظ سے اس کے پہلے تین جگہ اور مذکور ہے. یعنی یہی کام جو یہاں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بیان کیے گئے ہیں، وہ اس کے پہلے تین جگہ ہمیں قرآن مجید میں اور نظر آتے ہیں. سب سے پہلے سورہ بقرہ میں پہلے ہی پارے کے اواخر میں، آخری حصے میں، اس موقع پر، اس تذکرے میں، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، تو وہاں ارشاد ہوا ہے: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ موقع یاد رکھنے کا ہے جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے. ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، یہ نہیں ہے کہ بنا خانہ کعبہ کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے رکھی ہو، بلکہ بنا پہلے سے موجود تھی، مگر امتداد زمانہ سے، اور روایات بتاتے ہیں کہ طوفان نوح میں وہ بنیادیں مخفی ہو گئی تھیں اور اس میں دیواریں نہیں باقی رہی تھیں، تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں یہ عمارت قائم ہوئی ہے جو اس تک موجود ہے. تو بنا پہلے سے موجود تھی، تو یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے اس مقدس گھر کے. اس بیت پر الف لام اصطلاحی طور پر عہد کا ہے، یعنی وہ خاص گھر، اس کے بنیادوں کو اونچا جب کر رہے تھے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اس کو ہم سے قبول فرما. اب ترجمہ میں بضرورت ترجمہ خانہ پوری کے لیے یہاں بیچ میں کہا جائے گا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، مگر قرآن مجید میں کوئی لفظ اس مضمون کی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. کہنے کے لیے ربی زبان میں جو لفظ ہے وہ معلوم ہے کہ قول اب قول سے مختلف ساخت کی لفظیں بن سکتی ہیں اس مضمون کے ادا کرنے کے لیے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. مثلاً یقولانے, اس کے معنی ہوتے کہ وہ دونوں یہ کہہ رہے تھے, تثنیہ کا صیغہ مضارع کا. یا قائلین, وہ اس میں فاعل بنا کر اس کو حال کیا جاتا کہ درہ حالے کے ان کا قول یہ تھا, اس طرح سے وہ کہہ رہے تھے. یا یہ کہ ایک ذرا سے تصرف کے ساتھ مثلاً ماضی آ جاتا کہ قالا, انہوں نے اس وقت یہ کہا, مگر یہاں نہ قالا ہے نہ یقولانے ہے نہ قائلانے ہے, یہ قول سے کوئی لفظ درمیان میں نہیں ہے. اس لیے میں جب غور کرتا ہوں تو میں اس فیصلے تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. قرآن کے الفاظ میں تو بس ان کا ایک عمل ہے اور اس کے ساتھ ایک مقولہ ہے جو اگر وہ کہتے تو قول ہوتا. ان کی زبانی وہ جملے ہیں کہ پروردگارا اس کو ہم سے قبول فرما, بیچ میں یہ کبھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. تو اب میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ یہ زبان سے کہہ رہے تھے یا یہ ان کے دل کی صدا تھی جسے خالق نے اپنے لفظوں میں قرآن بنا کے پیدا کیا. صلوات بھیجیے بلند. پھر بلند آواز سے صلوات. اس کی ایک نظیر قرآن مجید میں میرے سامنے اور ہے, اور وہ سورہ دہر میں ہے کہ ایک مقدس جماعت کا کردار پیش کیا گیا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, وہاں سے يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ نظر پوری کرتے ہیں اور آخرت کا خوف ان کے دل میں برابر رہتا ہے, اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں. اب وہ عنایتوں کی تفسیر تو اس وقت بیان نہیں ہو رہی ہے, اس لیے اس کی تشریح نہیں کرنا ہے. کس کو؟ مسکین کو اور یتیم کو اور اسیر کو. یہ عمل بیان ہوا اور اس کے بعد انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلاتے ہیں صرف اللہ کے رضا کی خاطر. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ کے طلبگار ہیں. بس عمل ہے اور یہ مقولہ ہے, بیچ میں یہاں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. بالکل اسی کی نظیر ہے کہ بھی درمیان میں یہ نہیں ہے. اب ترجمے میں فرض کیجئے بریکٹ میں یا بغیر بریکٹ کے ہم لکھ دیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے, مگر قرآن میں ہے نہیں یہ لفظ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. اور میں اب یہاں ذرا پوری طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ زبان سے کیوں کر کہہ رہے تھے. نطعمکم جمع کا صیغہ ہے, مخاطب وہ یتیم ہیں, مسکین ہیں, اسیر ہیں. یہ سب بوقت واحد کب آئے تھے جو ان سے وہ کہتے زبان سے؟ ارے وہ تو ایک دن یتیم آیا تھا, پھر دوسرے دن افطار کے وقت 24 گھنٹے کے بعد اسیر آیا تھا, وہ پھر 24 گھنٹے کے بعد مسکین آیا تھا. اس ترتیب سے نہیں ہوا ہے بیان یہ جو قرآن کی تفسیر ہے, بہرحال وہ ہر ایک کے آنے میں دوسرے کے درمیان 24 گھنٹے کا فاصلہ تھا. ایک دن یتیم تھا, ایک دن مسکین تھا, ایک دن اسیر تھا, تو وہ کب اکٹھا آئے تھے جو ان سب کو مخاطب کر کے وہ یہ کہتے کہ انما نطعمکم, ہم تم لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے صرف کھلا رہے ہیں, تم سے ہم نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. کب وہ وقت واحد آئے تھے جو ان سب جماعت سے بصیغہ جمع یہ کہا جاتا. یہاں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہر دن عمل کے ساتھ جو نیت شریک تھی اس کو سمیٹ کر خالق نے اپنی لفظوں میں پیش کر دیا. اور کیا کہنا اس مقدس نیت کا جسے خالق اپنے علم غیب کے آئینے میں دیکھ کر قرآن بنا کے اتار دیا. اور اب نفسیاتی طور پر غور فرمائیے, تو جس کو دیا جا رہا ہے یتیم کو یا مسکین کو یا اسیر کو, اس کو مخاطب کر کے زبان سے یہ کہنے میں وہ بلندی بھی نہیں ہے جو صرف ذہن کی نیت سے بغیر کہے ہوئے بلندی پیدا ہوتی ہے. عالم الغیب نے ان کی نیت کو دیکھا, اس کو اپنی لفظوں میں قول بنا کر ان کا اتار دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں. جب سننے والوں کو کانوں کی ضرورت نہیں تو کہنے والے کو زبان کی کیا ضرورت. پھر بلند آواز سے سنا, مگر اس نے اپنے قدرت کے کانوں سے سنا اور جانا کہ یہ ان کا قول ہے, بھائی ویسا قول جسے بس وہ سنے, کوئی دوسرا نہیں سن سکتا. اس کو مقولہ بنا کے پیش کر دیا, اس میں 2 جز سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. اب اس نے تو جزا کے لیے تمام نعمت کی جنتیں سمیٹ کر ایک ایک کر کے پیش کر دی, ایسے قصر تمہیں ملیں گے, ایسے انہیں ملیں گے, اور ایسے پینے کے لیے ہوگا, اور ایسا کھانے کے لیے ہوگا, اور ایسا لباس ہوگا. جتنی نعمت کی کائنات ہے جنت کی, وہ سب ایک ایک کر کے پیش کر دی, اور سب سے آخر میں کہا کہ ان ھذا کان لکم جزاء. انہوں نے کہا تھا ہم تم سے جزا نہیں چاہتے, اس نے کہا وہ کیا جزا دیتا. ہم یہ سب ان ھذا کان لکم جزاء, ماشاء اللہ صاحبان علم ہیں بھی, صاحبان علم بھی مجمع میں موجود ہیں, صاحبان فہم تو سبھی ہیں, تعلیم یافتہ حضرات بھی ہیں. ذرا غور فرمائیے کہ انہوں نے کہا تھا ہم تم سے جزا نہیں چاہتے, خالق نے کہا ان ھذا کان, ایک عجیب ترکیب ہے, مجھے وہ اتنی عربی آتی ہے کہ یہ کہا جاتا کہ ان ھذا جزاؤکم, یہ تمہاری جزا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری جزا مل گئی, مگر وہ عادل اپنی نظر کے پیمانے میں ادھر عمل تھا اور ادھر تولتا جاتا ہے جزا کو, اور کائنات بہشت سب ختم ہو گئی, اور اس کے علم میں اور معیار عدالت میں ان کے کردار کا پلہ پھر بھی باری رہا. تو اس لیے جزان پر تدمین تقلیل لا کر کہا کہ ان ھذا کان لکم جزان, ارے یہ تو تمہاری تھوڑی سی جزا ہوئی. صلوات بھیجیے بلند آواز. پھر بلند آواز. impossible. ان هذا كان لكم جزاء. یہ تو تمہارے لیے کل جزا ہوئی. اب تمام کائنات جنت ختم ہو گئی اور پھر بھی کل جزا ہوئی تو اب اور جزا کہاں سے آئے؟ لہذا نظر عادل پلے کو برابر کرنے کے لیے اور پھر اس کو ان کے قول کے دوسرے جز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تم نے کہا تھا کہ ہم جزا نہیں چاہتے تو لو یہ تمہاری کل جزا ہے, اور تم نے کہا تھا کہ شکریہ بھی نہیں چاہتے تو وہ کیا شکریہ ادا کرتا؟ اب ہم کہتے ہیں کان سعیکم مشکورا. اب یہاں یہ پہلو اتنا نمایاں ہے کہ میں اس کی وجہ سے تقویت وہاں دے سکتا ہوں کہ وہ ابراہیم اور اسماعیل کے ہاں بھی یہی تھا کہ وہ زبان سے نہیں کہہ رہے تھے. پھر یہ کہ لا وہاں ارشاد ہو رہا ہے ربنا, اے ہمارے پروردگار, یعنی باپ اور بیٹے دونوں. اور اگر زبان سے کہہ رہے ہوں تو کیا تھا, یعنی ایک کہہ رہا تھا دوسرا صدا میں صدا ملا رہا تھا؟ نہیں, دونوں کی مشترک نیت ہے. ان کی بھی انفرادی نیت, ان کی بھی انفرادی نیت یہی, جس کو ملا کر اس نے اجتماعی شکل میں سیدھے جمع کے ساتھ پیش کیا ہے کہ رب بنا, اے ہمارے پروردگار, اس عمل کو ہم سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم. یہ ہے بلاغت قرآنی کہ آخر میں بھی دو لفظ ہیں. اگر صرف سمیع ہوتا تو میں سمجھتا کہ انہوں نے زبان سے کہا تھا. مگر یہاں بھی دو لفظ ہیں, انک انت السمیع العلیم, تو سننے والا ہے جاننے والا ہے. یعنی زبان سے کہا جائے تو سنے گا, دل کی نیت سے تو جانے گا. اور اس کے بعد آگے بڑھ رہا ہے سلسلے مناجات. خالق کی بارگاہ میں جو بات کہی جائے وہ مناجات کہلاتی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اس کے بعد ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور اے ہمارے مالک, ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے. اب ذرا مسلمان معیار اسلام کی بلندی دیکھیں کہ باپ نبی ہے, رسول ہے, خلیل حق ہے, اور بیٹا بھی بہرحال ہونے والا نبی ہے, اور جو ہونے والا نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں سے تو نبی ہوتا ہی ہے, تو وہ بھی نبی ہے, اور دونوں یہ بارگاہ الہی میں تمنا رکھتے ہیں, عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے. اب یہ وہ مسلم نہیں ہے جو مردم شماری کے رجسٹر میں خانہ مذہب میں لکھا جائے, یہ وہ مسلم ہے جہاں سرائے طاعت سے معصیت کا گزرنا. ہم تن جو اسلام ہی اسلام ہو. اسلام کے معنی ہے سر نہادن بتا, دوسرے معنی ہے اپنے کو سپرد کر دینا کہ اپنا اختیار اس کے مقابلے میں کچھ نہ ہو. یہ معیار ہے. لفظ اسلام کے لغوی معنی کے تقاضے یہ ہیں. تو ہمارے یہاں تو نہ جانے کتنے فیصدی اسلام ہے اور کتنا فیصدی دوسرے پہلو میں, اور اس کے بعد مل کر وہ معجون جو ہے اس کو ہم اسلام سمجھتے ہیں. تو وہاں وہ کہہ رہے ہیں بارگاہ الہی میں نبی ہوتے ہوئے کہ ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلم قرار دے. اور یہ عجیب ہے کہ جب اپنے لیے یہ کوئی بیش قیمت مجدہ سنتے ہیں یا خود کوئی تمنا کرتے ہیں تو فوراً اولاد انہیں یاد آ جاتی. تو کہتے ہیں کہ وَمِن ذُرِّیَّتِنَا اُمَّتًا مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہماری نسل میں بھی. اب یہ ہماری بنص قرآن دونوں کی صدا ہے, تو یہ وہی نسل ہو سکتی ہے جو مشترک ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد ہو. اس میں وہ نسل نہیں آ سکتی جو تنہا ابراہیم کی ہو اور اسماعیل کی نہ ہو. تو من من ذریت نہ, اور ہماری ذریت میں سے ایک امت قرار دے, ایک گروہ قرار دے. اب لفظ امت بھی ہمارے یہاں مسلم کی طرح وہ اصطلاحی لفظ بن گئی ہے کہ بس پوری جو مسلمان قوم جو خانے مذہب میں مسلم لکھوائے وہ سب مل کر امت ہیں. مگر وہی جس کی نظر جتنی اونچی ہوتی ہے اتنی ہی اس کے الفاظ کی بلندی ہوتی ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذریت میں سے ایک امت قرار دے, ایک گروہ قرار دے. اب اس میں ضرورت نہیں ہے کہ کروڑوں ہوں, جو جس نے اس میں یار کے ہیں وہ ان کی نگاہ میں امت ہے. ارے ان ابراہیم کے لیے تنہ تنہا قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایک امت تھے. کانا امتن, تو ایک اس معیار کا ہو تو وہ اس کے معیار کی امت ہے, اور اگر 10 اس معیار کے ہوں تو وہ 10 ہیں, اور اگر 12 اس معیار کے ہوں تو وہ ہیں, اور اگر 14 اس معیار کے ہوں تو وہ ہیں. بولا دیجیے بہرحال ایک گروہ قرار دے امت کے نانی گروہ, ہماری ذریت میں سے ایک گروہ قرار دے جو مسلمتن لک تیری بارگاہ میں مسلم ہوں. اب ایک ہی لفظ ہے جو اپنے لیے صرف کی تھی, اور ذریت میں جو دعا کی ہے ان کے لیے بھی وہی لفظ صرف کر دیے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے لیے جو اسلام کی دعا کی تھی وہ اونچا ہو, اور ذریت کے لیے جو دعا کی وہاں لفظ مسلم پستی میں آ جائے. بلکہ جس معیار کے مسلم ہونے کی اپنے لیے دعا کی ہے اسی معیار کے مسلم کی دعا اپنی ذریت کے لیے بھی کی ہے. تو اس معیار کے مسلم ہماری ذریت میں سے ہوتے رہے, اور ابھی تک تو میں نے چونکہ آپ کے معیاری افراد وہی اتنے تھے تو میں نے 14 کا نام آپ کے سامنے لیا. مگر اب آگے جو آیت آئے گی اس میں ارشاد کیا ہے کہ وَبَعَثَ فِيهِمْ, اور انہی میں بھیجنا وہ رسول, اور اصل اسی آیت کو پیش کرنا ہے مجھے, تو انہیں میں بھیجنا وہ رسول. تو معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول دنیا میں آئے ہیں تو وہ افراد جن میں یہ پیدا ہوئے وہ اس معیار کے مسلم تھے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ, اور ہماری نسل میں بھی ایک امت قرار دے, ایک گروہ رکھنا جو مسلم ہو تیری بارگاہ میں. وارنا مناسکنا, اور ہماری عبادت کے جو طریقے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے دکھلا, یعنی جو ہمارے طریقے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ اس پر عمل کرنے والے نہ ہوں. بلکہ وہ طریقے برابر عمل میں آتے رہیں. وتب علینا, اور ہماری طرف اپنی نظر توجہ مبذول رکھنا. انک انت العلیم الحکیم, یقیناً تو جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ انک انت العزیز الحکیم. کہہ رہے ہیں بارگاہ الہی میں کہ اور پروردگارا یہ معروضہ ہے کہ ان میں, اب ان میں یہاں قبل میں نومیین کا نام ہے, نہ ناس کا نام ہے انسانوں میں, قبل میں تو وہی امت مسلمت کا نام ہے, کہ انہی میں پروردگارا بھیجنا ایک رسول ان میں سے کہ یتلو علیہم آیاتک, تیری آیتوں کو جو تلاوت کرے گا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور ان کے نفوس کو پاک و پاکیزہ بنائے گا. تو اب وہی کام جو اس آیت میں تھے وہی سب یہاں بھی انہی کاموں کی فہرست ہے. یتلو علیہم آیاتک بھی ہے اور یعلمہم الکتاب والحکمہ بھی ہے اور یزکیہم بھی ہے. یقیناً تو عزت والا ہے اور حکمت والا. تو سب سے پہلے مناجات ابراہیمی میں اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ جس میں شریک ہیں, ان کی جو تمنا پیش ہوئی بارگاہ الہی میں, اس میں یہی اوصاف آئے ہیں. اب یہ ترجمہ بھی ہو گیا, مختصر مطلب بھی اس کا ہو گیا, مگر ایک پہلو پر غور کرنا باقی ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ عام طور سے دعا کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں خواہش ہوئی اولاد کی. بارگاہ الہی میں ہم نے کہا کہ پروردگارا ہمیں اولاد عنایت فرما. خدا نے دعا قبول فرمائی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعا نہ کرتے تو شاید یہ اولاد نہ ہوتی. کیونکہ ہم نے دعا کی اس لیے یہ اولاد ہوئی. تنگ دستی میں ہے وسعت رزق کی ہم نے دعا کی, خدا رند عالم نے دعا قبول فرمائی اور رزق میں وسعت عطا ہوئی, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا رند عالم نے ہماری دعا مستجاب کی. تو کیا مطلب مستجاب کی؟ یعنی دعا نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا, ہمارے دعا کرنے سے بارگاہ الہی میں وہ قبول ہوئی تو یہ ہمیں وسعت رزق. اور ایسے قبولیت دعا کا مطلب یہی ہوتا ہے, تصور یہی ہوتا ہے قبولیت دعا سے. تو اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ شکل ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے ذہن سے اس رسول کے یہ اوصاف تجویز کیے کہ ایسے رسول کی ضرورت ہے, اور اب ان اوصاف کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں التجا کی کہ ایسا رسول بھیجنا جو یہ کام انجام دے, یہ کام انجام دے, یہ کام انجام دے, اور ان کی دعا کی بنا پر خالق نے ایسے ہی رسول کے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا. تصور یہی ہے, ہمارے شاعر نے بھی کہا دعائے خلیل نویدے مسیحا, یہ خلیل کی دعا ہے جو شکل میں آئی ہے, اور مسیح کی حضرت عیسیٰ کی بشارت سے خبر ہے, خوشخبری ہے جو اس طرح سے آئی ہے. تو کیا واقعی اس کی نوعیت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تو خدا رب العالم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا, تو ایسے رسول کے آنے کا فیصلہ کر لیا گیا کہ ہاں ایسے ہی رسول بھیجا جائے؟ قبول دعا, دعا اور اس کی قبولیت کے معنی تو یہی ہوتے ہیں. مگر کیا واقعہ یہی ہے؟ وہ واقعہ میں کیوں کر مانوں جبکہ اسی رسول کی زبان سے یہ سن چکا ہوں کہ کنت نبیاً بعدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا, اور اسے پہلے کبھی عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت بھی نبی تھا, ہوا نہیں. کن تو نبی, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا آب و گل میں تھا. اور یہ چونکہ حدیث کی بات ہے, کوئی کہہ دے کہ نہیں حدیث نہ جانے کس پائے کی ہے, اور ان کتابوں میں نہیں ہے, اور سیاح میں نہیں ہے, اور ان میں نہیں ہے, اور غرض یہ کہ ایسی مین میخیں نکالی جا سکتی ہیں حدیث میں. لیکن اب اس کو کیا کیا جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام نبیین سے عہد و پیمان لیا گیا ہے. تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا ہے اس نبی کے بارے میں, کہ اسے تمام انبیاء مانے اور اپنی امتوں سے منوائیں, اور تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ موقع ملے تو اس کی مدد کریں اور نصرت کریں. یہ خود قرآن مجید کی آیت ہے, کوئی حدیث تو دی ہے. تو اب تمام انبیاء میں حضرت ابراہیم تو بہت انبیاء کے بعد آئے ہیں, تو اب میں یہ کیوں کر مانوں کہ ان کی دعا سے یہ فیصلہ ہوا ہے؟ تو پھر اس دعا کی نوعیت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس دعا کی نوعیت کو جو ہمارے لحاظ سے دور کی بات ہے, اس وقت آپ سمجھیں گے جب اپنی ہی ایک بات کی نوعیت کو سمجھ لیں. یوں تو اب آپ بہت سے نعروں کا ذوق رکھتے ہیں, مگر جو نعرہ برابر ہمیشہ سے لگاتے رہے اور اس ملک میں نہیں دوسرے ملکوں میں اور جہاں جہاں بھی اہل حق ہیں سب میں ہے, وہ قرآن کی تعلیم. وہ کیا نعرہ ہے؟ وہ بھی تو دعا ہی ہے, اللہم. اب نعرہ لگا دیجیے, اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہے متفق علیہ, کوئی بیچ میں اعلیٰ بھی بہاتا ہے, کوئی نہیں بہاتا, حقیقت تھوڑی بدلتی ہے. وہ کوئی کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو اصل نوعیت میں تو فرق نہیں ہوگا. تو اب حضرات, ہمیشہ تو یوں کہا جاتا رہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب حضرات, وہ ایرانی حضرات کو سن سن کر عادی ہو گئے کہ محمد پر وقف کر دیتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یعنی وہ علی کے ذریعے سے فاصلہ کرتے ہیں, یہ سانس لے کے فاصلہ کرتے ہیں. عربی کے قاعدے سے صحیح وہی تھا جو آپ اب تک کہتے رہے تھے, وہ اپنی صحیح عادت کو چھوڑ کے غلط عادت اب اختیار کر لیے. اصول یہ ہے کہ جب بات ختم ہو جائے تب سانس لی جاتی ہے, بیچ میں وقت نہیں ہوتا. وقت کرنے کے معنی ہے کہ بس اس کے آگے ہم کچھ نہیں چاہتے. تو آپ فقط رسول کو صلوات بھیجنا ہو تو کہیے اللہم صلی علی محمد و چپ ہو جائیے. جب آپ کو ان کے ساتھ ساتھ بھیجنا ہے صلوات آل محمد کو, تو بیچ میں چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ پورے کلام کو ایک ڈال رکھنا چاہیے, ایک ساتھ کہنا چاہیے. تو غرض یہ کہ یہ تو ضمناً بات آ گئی, چونکہ بہت عرصے سے دیکھتا ہوں یہ تبدیلی ہوئی ہے. بہت عرصے سے نہیں, انہیں میرے لحاظ سے بہت کم عرصے سے یہ تبدیلی ہوئی ہے. تو یہ اب اس کی نوعیت کیا, یہ بھی دعا ہے. اسی وجہ سے قنوت میں دعا ہوتی ہے تو قنوت میں. اور علماء کہتے ہیں کہ بہت سے ہمارے ائمہ جماعت رکوع میں بھی تسبیح کے پہلے صلوات پڑھتے ہیں اور سجدے میں بھی تسبیح کے پہلے صلوات, تو وہ ایک اصول کے تحت میں بالکل درست ہے. یعنی نماز میں دعا ہر محل پر ہو سکتی ہے, یہ بھی ایک دعا ہے اور بہترین دعا ہے. لہذا کہیں پر بھی تسبیح کے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور سورہ حمد کے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے سورہ کے پہلے بھی ہو سکتی ہے, ہر محل پر دعا ہر جگہ پر ہو سکتی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ بھی دعا ہے. مگر اب جب دعا ہے تو اس کی نوعیت پر غور کیجیے کہ کیا ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ معنی کیا ہے کہ رحمت نازل کر محمد و آل محمد علیہ السلام. تو کیا ہماری دعا سے رحمت آئے گی ان پر کہ ہم دعا کریں گے تو خدا اند عالم کی طرف سے رحمت کی گھٹا اٹھے گی اور وہ ان کے جانب متوجہ ہوگی؟ اب اگر یہ مفہوم ذہن میں آنے لگے تو گستاخی ہو جائے گی. اس دعا کا کرنا ایک گستاخی کی نوعیت اختیار کر لے گا. تو ایسا تو نہیں ہے. اور کیسے ہو جبکہ ہماری دعا بعد کو ہے اور جس سے رحمت طلب کر رہے ہیں اس نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور ملائکہ تو ہم بھی دے رہے ہیں, تم بھی اہل ایمان دے رہے ہیں. تو اس کا عمل مقدم ہے, ہماری دعا مؤخر ہے. تو ہماری دعا کے نتیجے میں نتیجہ کہاں, یہ کہا ہے کہ وہ دعا رحمت ان کی طرف متوجہ ہوگی. تو پھر کیا ہے جو میں نوعیت اس کی میں سمجھتا ہوں, وہ تو یہ ہے کہ وفاداری کا ایک مظاہرہ ہے کہ جو منظور مولا ہے اسی کو آدمی اپنی تمنا بنا کے پیش کر دے. جو اس کا مقصد ہے اسی کو یہ اپنی تمنا بنا کے اسی کی بارگاہ میں پیش کرے, یہ اپنی سعادت مندی کا مظاہرہ ہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے دیے ہوئے علم سے اسی کے بتانے سے جانتے تھے کہ منظور قدرت ایک ایسے رسول کا بھیجنا ہے جس کے یہ اوصاف لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. لہذا جیسا رسول بھیجنے والا تھا اسی کو اپنی تمنا بنا کر بھیجتا. پھر صلوات دیجیے. اب یہ اس سلسلے کی پہلی آیت ہے جس میں وہ اوصاف وہ مضمون درج ہے. اس کے بعد اب زیادہ تلاش کی ضرورت نہیں ہے, بس برق الٹیے. تو یہ پہلے پارے کے آخر کا حصہ تھا اور جب برق الٹیے گا تو دوسرے پارے کے ابتدائی حصہ آ جائے گا. اور یہ دوسرا پارہ شروع ہوا ہے تبدیلی قبلہ کے ذکر سے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. تو یہ تبدیلی قبلہ کے ذکر سے شروع ہوا ہے. اب اسی تبدیلی قبلہ کے تذکرے میں یوں یہ لوگ کہیں گے اور ان کے خیالات کی رد اور ان کے غلط فہمیوں کا دفعہ اور وہ سب, اور پھر حکم کہ من حیث خرجت فولی وجھک شطر المسجد الحرام, جہاں بھی نکلیے تو اپنا چہرہ مسجد الحرام یعنی قبلے کعبے کی طرف کیجئے. پہلے بیت المقدس کا قبلہ بیت المقدس قبلہ تھا اور اس کے بعد تبدیلی ہوئی اور یہ قبلہ ہوا, تو اس میں لوگوں نے نقطہ چینیاں شروع کر دیں, تو اس کے سلسلے کی آیتیں اب اس میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ اللہ کا ایک احسان تھا تم پر جو اس نے شکل میں کیا ہے تبدیلی قبلہ کے ساتھ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وہی یا صاف یہاں ہیں, یہ اب ایسا احسان ہے اللہ کا جیسے کہ ارسلنا ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول تم میں سے کہ یتلو علیکم جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارے نفوس کو سدھارتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور اسی کا تتمہ یہ ہے کہ تمہیں وہ باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو وہی اوصاف جو وہاں تھے جو یتلو علیہم آیاتی سے شروع ہوئے تھے اور آخر میں تعلیم کا ذکر تھا, وہی اوصاف یہاں اس دوسری آیت میں بھی ہیں دوسرے بارے. اب اس کے بعد تھوڑی دور کے اوپر چوتھے پارے میں اب وہاں قبل سے کوئی سلسلہ نہیں ہے جس کا جز ہو, آیتوں کے درمیان ہے مگر یہ کہ ربط اس کا تعلق کوئی خاص قبل کے تذکرے سے نہیں ہے. کلام جیسے شروع ہو رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم, هو الذی ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علیہم, اللہ کا یہ احسان ہے مومنین پر. اذ بعث فیہم کہ ان میں اس نے بھیجا رسولا منہم انہیں میں سے ایک رسول کہ یتلو علیہم آیاتہ اس کی آیتوں کی وہ تلاوت کرتا ہے, ویزکیہم اور انہیں پاک صاف بناتا ہے نفوس کو ان کے اصلاح کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگر تھے وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اب یہاں تیسری جگہ, اب چوتھی جگہ اب بہت ذرا دور پر ہے وہ جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے, وہ 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کی آیت ہے جسے آپ حضرات نماز جمعہ میں برابر سنتے رہتے ہوں گے. سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہ ہے جس میں تو مضمون تو یہ وہی ہے جو اس کے پہلے تین جگہ, یعنی بالکل لگے بندھے اوصاف ہیں کہ وہی اوصاف پہلے پارے میں, وہی اوصاف دوسرے پارے میں, وہی اوصاف چوتھے پارے میں, وہی اوصاف اب 28ویں پارے میں ہیں. تو مضمون تو وہی ہے مگر محل اس کا جو یہاں ہے وہ بڑی انفرادیت رکھتا ہے, وہ ایک بڑی خصوصیت امتیازی رکھتا ہے. پہلی جگہ حضرت ابراہیم کی مناجات ہے, اس کا سلسلہ ہے اور اس میں کہا ہم کو مسلمان رکھنا اپنے بارگاہ میں اور ہماری امت میں ذریت میں سے بھی ایک امت گروہ ایسا قرار دینا اور ان میں ایسا رسول بھیجنا, وہاں اس محل پر تھا. دوسری جگہ تبدیلی قبلہ کا ذکر ہے اور وہاں کہا گیا تھا کہ یہ ویسے یہ احسان ہے جیسے ہم نے یہ رسول بھیج کر احسان کیا. تیسری جگہ میں نے کہا کوئی قبل سے سلسلے کا جزیہ نہیں ہے, بلکہ کہا گیا کہ لقد من اللہ, بے شک اللہ کا یہ بڑا احسان ہے. مگر یہاں 28ویں پارے میں جو یہ آیت ہے اس میں بڑی جلالت بڑی عظمت مزمر ہے. سورہ شروع ہوا ہے اللہ کے اوصاف سے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر شے جو آسمان زمین میں ہے. کون اللہ؟ جو حقیقی سلطنت کا مالک ہے. کون اللہ؟ جو قدوس ہے یعنی تمام نقائص سے بری ہے. کون اللہ؟ جو عزیز ہے, عزت اور غلبے کا مالک ہے. کون اللہ؟ جو حکیم ہے, حکمت والا ہے. تو ملک کون؟ اللہ. قدوس کون؟ اللہ. عزیز کون؟ اللہ. حکیم کون؟ اللہ. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہ ہے جس نے امیین میں ایسا رسول ایسا رسول بھیج دیا, یعنی اوصاف الہی کے سلسلے میں اس رسول کے آنے کا تذکرہ ہے. اب مختصر جملے میرے کافی ہو جائیں گے حقیقت تک پہنچانے میں. میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کا تعارف یہ کہہ کے نہیں کرایا جاتا ہے کہ یہ رسول وہ ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے, بلکہ اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. اب اس رسول کی رفعت اور بلندی کیا بیان ہو سکتی ہے جسے دکھلا کر, اسے پیش کر کے اللہ اپنی عظمت جلالت کا احساس پیدا کرائے, اپنی عظمت کا تصور پیدا کرنے کے لیے جس کی ذات کو سامنے لائے اس کی کیا رفعت ہوگی. اور حقیقت میں یہی مخلوق کی بڑی رفعت ہے کہ اسے دیکھ کر خالق کی عظمت کا تصور اور اندازہ ہو. تمام نوع انواع کائنات میں انسان کو رفعت اور بلندی اسی حیثیت سے حاصل ہوئی ہے, جہاں تک میں نے غور کیا کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سنوری ہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم, ہم اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں آیا آفاق کائنات میں اور ان کے نفوس میں. تو جب آفاق کہا جائے, افق کی جمع ہے, جب ہم کھڑے ہو کر دیکھیں تو جہاں پر نظر جاتی ہے اور اس کے نیچے پھر آسمان نظر نہیں آتا, اس نقطے سے جو چاروں طرف ایک خط کھینچ دیا جائے دائرے کی شکل میں, اس دائرے کو افق کہتے ہیں, جس سے فلک کے دو حصے ہو جائیں, ایک وہ جو نظر آ رہا ہے ایک میدان سے اور جو نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ پورا دور جو ہے یہ افق کہلاتا ہے. اور جب اس کی جمع ہوئی آفاق تو اس کے معنی ہے اطراف عالم. تو اب اطراف عالم میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس میں داخل ہو گئیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم اپنے آیات سے قدرت دکھلاتے ہیں آفاق میں. اب اس میں تمام کائنات داخل ہو گئی اور الگ سے پھر کہا وفی انفسہم, اور ان کے نفوس میں یعنی ایک پلے میں تمام آفاق ہے اور ایک پلے میں خود انسانوں کے نفوس رکھے گئے. تو اب وہ ظاہر ہے کہ یہ آیت بھی اس وقت سرنامہ بیان تو نہیں ہے مستقل طور پر, لیکن میں نے جب غور کیا کہ یہ تمام کائنات کے مقابلے میں یہ انسان کیوں کر ہے تو میری سمجھ میں ایک حقیقت آئی, اور وہ حقیقت یہ آئی ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا. فرض کیجئے کہ میری لکھی ہوئی کتابیں یا مضامین آپ نے پڑھے ہوں اور مجھے کبھی نہ دیکھا ہو, تو کوئی آپ سے پوچھے کہ فلاں شخص کو آپ جانتے ہیں, آپ کہیں گے کہ ہاں میں جانتا ہوں, میں نے وہ کتاب پڑھی ہے, وہ کتاب پڑھی ہے اور مضمون دیکھیں, آپ اقرار کریں گے کہ ہاں میں جانتا ہوں. اور اگر وہ پوچھے کہ آپ پہچانتے بھی ہیں, کہیں گے جی نہیں پہچانتا نہیں ہوں, میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ جان تو لیا کتابوں کو دیکھ کر مگر پہچانا نہیں. لیکن اگر کبھی رسالوں میں محرم نمبروں میں میری تصویر دیکھی ہے, اور اب تو وضع ہو گئی ہے کہ کتابوں کے صفحے اول پر بھی تصویریں دی جانے لگی ہیں, اور اب آپ نے وہ تصویر بہت دفعہ دیکھی ہے, اب کسی نے پوچھا کہ جانتے ہیں, تو آپ نے کہا جی ہاں, اب کتابوں کے نام لیے, اور اس نے کہا کہ پہچانتے بھی ہیں, کہا خود تو نہیں دیکھا ہے مگر میں نے تصویریں بہت دفعہ دیکھی ہیں, تو دیکھوں تو پہچان لوں گا. معلوم ہوا کہ کتاب جاننے کا ذریعہ ہوتی ہے اور تصویر پہچاننے کا. حضور والا کائنات عالم میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب جاننے کا ذریعہ ہیں, اس لیے کہ نقاش کا نقش ہیں, تو ہر نقش نقاش کو بتاتا ہے, لہذا ہر چیز اپنے موجد کو خالق کو بتاتی ہے. لیکن وہ سب اسی حد تک بتاتی ہیں جس حد تک تصنیف مصنف کو بتاتی ہے. جیسے نقش نقاش کو, عمارت معمار کو, اس طرح سے کائنات کا ہر جز جو ہے وہ خالق کو بتاتا ہے کہ یہ وجود میں ہے تو اس کا موجد کوئی ہے, یہ نقش ہے تو اس کا نقاش ہے. تو جتنی چیزیں ہیں کائنات کی وہ سب جاننے کا ذریعہ ہیں. انسان بھی جہاں تک کہ اس کا جسم ہے اس حد تک یہ بھی اسی حد تک ذریعہ ہے, جیسے کہ ہر چیز کائنات کی ہے. لیکن یہاں اس کے جسم کو نہیں کہا گیا ہے, یہاں اس کے نفس کو کہا گیا ہے. تو یہ نفس انسانی جو ہے اس کو عالم امکان میں خالق نے اپنے صفات کا جلوگاہ بنا دیا ہے, عالم امکان میں اپنے صفات کا جلوگاہ اسے بنایا ہے. اس لیے یہ فقط جاننے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ بحد امکان پہچاننے کا بھی ذریعہ ہے. دو ایک باتیں پیش کروں گا کہ یہ نفس آپ کے جسم میں ہے, آپ کہیں گے ضرور ہے, میں کہوں گا سر میں ہے کہ پیر خالی ہوں, کہیے گا نہیں پیر میں ہے کہ سر خالی ہو, نہیں ہاتھ میں ہے, دوسرے اجزاء خالی ہیں, آپ کہیں گے نہیں. میں کہتا ہوں کہ پھر یہ سب میں تقسیم ہے, تھوڑا سا سر میں ہے, تھوڑا سا پیر میں ہے, تھوڑا سا ہاتھوں میں ہے, آپ کہیں گے نہیں یہ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک ہے محدود دائرے میں لامکان ہونے کا نقشہ. مگر کہیں پر نہیں ہے, کسی ایک جگہ پر محدود نہیں ہے. یہ ہے ایک محدود جس نفس انسانی کو آپ کے جسم میں رکھ کے لامکان ہونے کا نقشہ بھد فہم بشری بتایا گیا ہے. اور بس اب ایک بات اور, راستہ چل رہے تھے, دروازہ نیچا تھا, سر ٹکرا گیا, سر میں تکلیف ہوئی, نفس کو خبر ہوئی. راستہ چلتے میں پیر میں ٹھوکر لگی, نفس کو خبر ہوئی. کپوا سینے میں, سوئی ہاتھ میں لگ گئی, نفس کو خبر ہوئی. یہ ہے اس محدود دائرے میں حاضر و ناظر ہونے کا نقشہ. کسی مخبر کی یہاں ضرورت نہیں ہے, کسی اطلاع دینے والے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات بھیجیے مولانا. پھر بولیں آواز سے صلوات. تو کائنات کی جتنی چیزیں تھیں سب جاننے کا ذریعہ تھی, اور یہ نفس انسانی پہچاننے کا ذریعہ ہے. اس لیے اس کو سب سے الگ کر کے مستقل طور سے ایک پلے میں رکھ کے پیش کیا گیا ہے. اب جتنا نفس انسانی کمال کی منزل پہ ہو, جتنا جلوہ گاہ صفات و جلال و کمال الہی زیادہ بنتا جائے, اتنا ذریعہ معرفت الہی کا زیادہ ہوگا. صلوات بھیجیے بولنا. پھر بولنا آواز سے صلوات. تو اس لیے جو بلند نفوس تھے ان کو کہا گیا کہ یہ ذریعہ معرفت الہی ہیں, اور اس معنی سے قرآن میں کہا گیا کہ یہ وجہ الہی ہیں. کلو شئن ہالکن الا وجہ, ہر شے ہلاک یعنی فنا ہونے والی ہے, الا وجہ مگر اس کا وجہ, اس کا چہرہ یہ فنا ہونے والا نہیں ہے. نہ جانے کیسی کیسی غلط فہمیاں مسلمانوں میں صدر اول سے پیدا ہوئیں, نہ جانے کن کن چور دروازوں سے گمراہیاں داخل ہوئیں کہ پہلی ہی صدی میں ایسے ایسے غلط تصورات پیدا ہو گئے کہ ایک شخص نے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک بزرگ بار سے, امام محمد باقر, امام جعفر صادق الامی ہستیوں میں سے ایک سے پوچھا اس آیت کے متعلق. چونکہ اس نے پوچھا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں. یہ صحبت کا اثر تھا کہ اس کا ضمیر قبول نہیں کر رہا تھا, یہاں تک کہ وہ اسے بیان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, ایسا اس کے نزدیک خلاف شان الہی تصور تھا. کہا کیا عرض کروں, کیا کیا کہتے ہیں لوگ, ہم بتاؤ تو کہ کیا کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضور یہ کہتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو اتنا دور گزر جائے گا, اتنا زمانہ گزر جائے گا کہ خالق سبحانہ اپنی قدامت کی وجہ سے بس صرف چہرہ رہ جائے گا. اب اس کو میں ذرا لفظیں آتی ہیں مجھے کہنے کو کہ اور کیا ہوگا, لیکن یہ کہ وہ نہیں کہتا جلال الہی کے بنا پر تو بس چہرہ رہ جائے گا اور سب. اب کوئی دوسری چیز ہو تو کیا ہوگا, گھس جائے گا یا فرض کیجئے وہ سیدھا ہو جائے گا اور معاذ اللہ دیمک کا جائے گی, جو بھی ہو, تو غرض یہ کہ بس چہرہ رہ جائے گا. حضرت تکیے سے لگے ہوئے بیٹھے تھے, غیظ و غضب سے ہاتھ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ہو. فرمایا تعال اللہ عما یقول الظالمون علوًا کبیرا, ارے ظالم جو کہتے ہیں اس سے اللہ کتنا بلند و برتر ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کل شئن حالق الا وجہ, ہر شئے ہلاک ہو جائے گی سوا اس کے چہرے کے, یعنی سوا ان ہستیوں کے جو ذریعہ معرفت ہیں اس کے. اور اس لیے ارشاد ہوا نحن وجوہ اللہ الباقیہ, ہم ہیں اللہ کے باقی رہنے والے چہرے. صلوات بھیجیے بلا اللہ. پھر بلند آواز سے صلوات. تو یہ وہ ہستیاں ہیں, اب ان میں فرض اکمل اور فرض مکمل سب سے بڑی وہ ہی ہے جس کو خالق نے قرآن میں خود پیش کر کے اپنے عظمت جلال کا اندازہ کرایا ہے. مگر اب آگے نہیں بڑھوں گا. میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا. جاننے کا ذریعہ کتاب ہوتی ہے, مگر پہچاننے کا ذریعہ کتاب نہیں ہوا کرتی. وہ کوئی مرقع ہوتا ہے, کوئی تصویر ہوتی ہے جو پہچاننے کا ذریعہ ہے. چونکہ دو چیزیں ہیں, ایک جاننا اور ایک پہچاننا, اسی لیے پیغمبر کو دو چیزیں چھوڑنے کی ضرورت ہوئی اور ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, میں تم میں یہ دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عترت ہے. جو میرے اہل بیت ہیں جب تک ان سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میں کہتا ہوں ان دو چیزوں میں یہی فرق ہے, کتاب جاننے کا ذریعہ ہے, اہل بیت پہچاننے کا. صلوات بھیجیے بلا. پھر بلند آواز سے صلوات. اب جناب بحمد اللہ زیادہ مجمع تو وہی ہے کہ جو وہاں نہیں موجود تھا, لیکن پھر بھی کچھ افراد ہوں گے جو راولپنڈی میں موجود تھے, تو راولپنڈی میں بڑی تفصیل سے میں چند مجلسوں میں حدیث ثقلین کے عرض کر چکا ہوں, لہذا ان اجزاء کو اب یہاں اس وقت پیش کرنا نہیں ہے, کبھی اور انشاءاللہ. لیکن یہ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اب جو ہستیاں پیش کی وہ ایک جاننے کا ذریعہ ہے, ایک پہچاننے کا ذریعہ ہے. تو جس طرح اس کا تعارف کرانا رسول کا کام تھا, اسی طرح ان کا تعارف کرانا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت ہے کہ وہ ان کا تعارف کرائیں. اب کوئی اس کو یوں پیش کرے, یہ کہتے ہیں فضائل کی حدیثیں مستند ائمہ حدیث کے متفق دو ائمہ حدیث حافظ یحیی بن معین اور حافظ ابو نعیم اصفہانی دونوں کا متفقہ قول کہ لم یرد فی حق احد من الصحابہ من الفضائل الصحاح والحسان ما ورد فی علی ابن ابی طالب. صحابہ میں سے کسی کے بارے میں اتنی معتبر صحیح و حسن حدیثیں وارد نہیں ہوئی ہیں جتنی حضرت علی ابن ابی طالب کے فضائل میں وارد. اسی طرح دنیا متفق ہے کہ بیٹی کے جو فضائل بیان کیے وہ کسی دوسرے کے نہیں بیان کیے اس طبقے میں سے. نواسوں کے بارے میں جیسی حدیثیں محبت کی آئیں ویسی دوسروں کے بارے میں نہیں آئیں. بات متفق علیہ ہے, لیکن اب ایک طبقہ ہے کہ اسے یوں کہہ کے پیش کرتا ہے. اور میں نے دیکھا وہ اس ملک سے نکل کے یہی آ گئے تھے, یہیں پہ دنیا سے اٹھے ہیں, بابا اردو عبدالحق صاحب, ان کی ایک کتاب ہے چند ہم اثر, اپنے کچھ ہم اثروں کا حال انہوں نے لکھا ہے, وہ کورس میں اس جگہ ہمارے یہاں اس ملک میں بھی داخل ہے, یہاں بھی ہوگی. تو اس کتاب میں انہوں نے ایک بزرگوار کا حال اپنے دوستوں میں سے لکھا ہے, تو اس میں ان کی زبان سے درج کیا ہے کہ وہ تھے کیا, مگر یہ کہ وہی منصف مزاج اور فراخ حوصلہ تھے, تو ان کی زبان سے جو انہوں نے درج کیا ہے وہ یہ ہے. اب انہوں نے کہا ہو یا نہیں, غلط بات کوئی بھی کہے وہ غلط ہے, لہذا وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن بات کو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی حدیثیں ان حضرات کے بارے میں کثرت سے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رسول کا سوا بیٹی اور داماد اور نواسوں کے فضائل بیان کرنے کے اور کوئی کام ہی نہیں تھا. یعنی کثرت فضائل پر یہ شک ہو رہی ہے, دو چار حدیثیں ہوتی تو مان لیتے, لیکن اتنی کثرت سے حدیثیں ہیں کہ معلوم ہوتا ہے جیسے سوا اس کے ان کا کوئی اور کام ہی نہیں, تو اس لیے اس کو عقل نہیں قبول کر. اس رخ سے انکار ہوا ہے. تو انداز کہنے کا چاہیے کہ بعض وقت صحیح بات بھی ہو مگر اس کا کہنے والا جیسے شرمندہ ہو جاتا ہے کہنے کے انداز کی وجہ سے. مگر کوئی شرمندہ ہو, میں تو نہیں ہوں گا شرمندہ, میرے سامنے وہ خود صاحب ہوتے اور وہ کہتے تو میں کہتا کہ یہ آپ کے حیرت اور یہ تعجب ایسا ہے جیسے کہ میں یہ کہوں کہ ان کو جب دیکھو یہ بس قرآن ہی پڑھ رہے ہیں, ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوا قرآن پڑھنے کے, اور کوئی نہیں, کچھ آتا ہی نہیں. تو سرکار والا میں کہتا ہوں کہ اسی قرآن کے لیے یہ بھیجے گئے ہیں, تو یہ قرآن نہ پڑھیں تو کیا تورات پڑھیں, انجیل پڑھیں, زبور پڑھیں, آپ کی تصنیف کردہ کوئی کتاب پڑھیں, جس تعلیم کے لیے جس کتاب کے پہنچانے کے لیے یہ مبعوث ہوئے ہیں اسی کتاب کو ہر وقت پڑھتے ہیں. تو جس طرح آپ کے یہ کہنے سے یہ واقعہ مشکوک نہیں ہوگا, اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جس طرح ہر وقت قرآن پڑھتے تھے اور سوا اس کے ان کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا, اسی طرح سے اگر ان تعلیمات کا جو قرآن میں ہے کوئی حسین مرقع ان کے سوا ہوتا تو اسے پیش کیا کرتے. لہذا انہی تعلیمات کا وہ لفظی مجموعہ تھا, انہی تعلیمات کا یہ عملی مرقع تھے, اس لیے برابر جب وہ الفاظ سناتے تھے تو موقع ہر موقع پر ان اشخاص کو نگاہیں موڑتے تھے, ان کی تصویریں دکھاتے تھے. اور آج کل تو فن تعلیم بھی ایک علم ہے, معلوم ہے اس کے امتحان ہوتے ہیں, تعلیم تدریس بڑھانے کا فن خود ایک مستقل اس کے کلاس ہیں اور اس کے لیے کالج ہیں. تو یہ جدید رجحان ہے تعلیم کا کہ دو قسم کی تعلیم ہوتی ہے, ایک بلا واسطہ تعلیم اور ایک بل واسطہ تعلیم, اس کا دوسرے ترجمہ یہ براہ راست تعلیم اور بغیر راہ راست تعلیم, اس کو میں نے بل واسطہ سے بدل دیا. تو وہ کیا کہ پرانے زمانے کا تعلیم یہ ہے کہ حرف رٹا دیے تختی अलिफ बे ते से या जो ए बी सी डी जो पढ़ाना हो वो याद कराए, हिफ्ज कराए, ये तो बराह रास्त तालीम है। और बगैर राह रास्त यानि बिलवास्ता तालीम यह है कि वो खिलौने दिखाओ जिसमें वो हर्फ आते हैं, वो फल दिखाओ जिसमें वो हर्फ आते हैं, और इसी तरह से तस्वीरें दिखाओ जिसमें वो हर्फ आते हों। बच्चा समझेगा मेरी तफरी हो रही है और उसके साथ साथ उसको वो हर्फ याद होंगे, मकसद आपका भी पूरा होगा, ये तबीयत पर बार नहीं होगा। ये है बिलवास्ता तालीम। मैं कहता हूँ दुनिया ने ये राज अब समझा है, खुदा और रसूल इस राज को उस वक्त जानते थे, वो जो कुरान पढ़ते थे वो बराह रास्त तालीम थी, और ये अहले बैत की सूरतें जो दिखाते थे ये बिलवास्ता तालीम थी। तो इसी बिना के ऊपर बराबर हदीसें अब बहुत सी समझ में आ जाएंगी। अगर ये क्या मखलूक का जिक्र इबादत हो, मखलूक के चेहरे पर नजर इबादत हो, उनके जिक्र का सुनना इबादत हो। इबादत तो अल्लाह की होती है, ये किसी आदमी का जिक्र इबादत और उसके चेहरे पर निगाह इबादत, ये क्या है? मैं कहता हूँ ये कुरान भी तो अल्लाह नहीं है, किताबुल्लाह है, मगर इसका पढ़ना इबादत है या नहीं? कोई पढ़वाओ दूसरा तो उसका सुनना इबादत है या नहीं? उसके हुरूफ पर नजर इबादत है या नहीं? इसीलिए उलमा कहते हैं कि हिफ्ज हो भी तब भी नाजरा पढ़ने में जो फजीलत है वो जबानी पढ़ने में नहीं है, क्योंकि नाजरा में जबान भी मसरूफ इबादत है, निगाह भी मसरूफ इबादत है, और जबानी पढ़ने में बस जबान ही मसरूफ इबादत है, नजर मसरूफ इबादत नहीं है। तो ये किताबुल्लाह में है, क्यों? इसलिए कि ये खालिक के तालीमात का लफ्जी मजमुआ है, तो इसे अगर पढ़ेंगे तालीमात इलाहिया जबान पर आएंगे मकसद रब्बानी पूरा होगा, इसको सुनेंगे तालीमात इलाहिया गोशदद होंगे उसका मकसद पूरा होगा, अगर इसको हुरूफ पर नजर करेंगे तालीमात इलाहिया नजर से गुजरेंगे जो मकसद है खालिक का वो पूरा होगा। तो जब जो लफ्जी मजमुआ हो उसका पढ़ना इबादत, सुनना इबादत और हुरूफ पर नजर इबादत, तो जो उस तालीमात का अमली मुरक्का होगा इसका पढ़ना इबादत है, उसका जिक्र इबादत होगा, इसका सुनना इबादत है, उसके मजलिस जिक्र में बैठना इबादत होगा, इसके हुरूफ पर नजर इबादत है, उसके चेहरे पर नजर इबादत है। सलावत भेजिए बोले ना। फिर बोले ना आवाज से सुने। और ये नजर वेला बजे अली ने इबादा इस रिवायत के तो रावी जनाब उम्मुल मोमिनीन हैं, जब उनके वालिद बुजुर्गवार एक मरतबा गौर से हजरत अली इब्न अबी तालिब के चेहरे पर नजर जमाए हुए देख रहे थे तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये आप इस वक्त इस तरह गौर से अली के चेहरे को क्यों देख रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या तुमने रसूल का ये कौल नहीं सुना है कि नजर इला वजह अली जिन इबादा, अली के चेहरे पर नजर इबादत है। सलावत भेजिए बोले ना। फिर बोले ना आवाज से सुना। अब ذرا غور فرمائیے یہ کس طرح عملی مرقع ہیں تعلیمات ربانی کا, بلکہ لفظوں سے وہ اہمیت اکثر سمجھ میں نہیں آئی ہے جو ان کے عمل سے سمجھ میں آئی ہے. قرآن مجید میں نماز کے احکام بہت ہیں, برابر حکم ہے نماز پڑھو نماز پڑھو, کبھی یقیمون الصلاۃ کی لفظوں میں, کبھی اقیم الصلاۃ کی لفظوں میں, کبھی ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتاب موقول, طرح طرح سے لفظ بدل بدل کے احکام ہیں. مگر کیا وہ اہمیت نماز کی سمجھ میں آئی تھی جو اس وقت سمجھ میں آئی جب علی کا مصلی جنگ صفین میں مابین صفوف لشکر بچھا ہے اور تیر آ کے پاس گر رہے ہیں اور جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جگہ نماز پڑھنے کی, اور حضرت علی ابن ابی طالب السلام جواب دیتے ہیں کہ اسی نماز کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں. صلوات بھیجیے بھائی. تو بتائیے یہ اہمیت نماز کی سمجھ میں آئی؟ اور اب مصائب تو بہرحال دہرائے جاتے ہی ہیں, جو حضرات راوی پنڈی میں تھے انہوں نے بھی یہ سنا ہوگا, ان کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس صفین میں جو اہمیت نماز کی سمجھ میں آئی کیا اس سے بھی اتنی اہمیت سمجھ میں آئی جتنی کربلا کی نماز ہو سکتی. یہ آل رسول ہیں, مگر خود رسول کو حکم الہی یہی تھا کہ رات بھر جاگنے کی ضرورت نہیں. یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. نصف شب کیا کم ہو, بیش عبادت کیجیے باقی آرام کیجیے. عموماً آل رسول کا بھی عمل یہی تھا, مگر حضرت امام حسین علیہ السلام جو آخری زندگی کی رات تھی اور جسے مانگ کر حاصل کیا تھا, طلب کر کے جسے حاصل کیا, اور وہ رات کیوں کر گزاری؟ باتو بین راکعین وساجدین وقائم, پوری جماعت نے یوں شب گزاری کہ کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے. لہم دویون کدبی نحل, اس رات کے سناٹے میں ان کے تسبیح و تحلیل و مناجات کی آوازیں یوں گونج رہی ہیں جیسے شہد کی مکی کے چھتے سے آواز آیا کرتی ہے. یوں رات گزری, حالانکہ آج اسے وہاں اس تشریح سے نہیں عرض کیا تھا کہ یہ کون ہے زندگی کی آخری رات ہے, شب عاشور. آج دلوں کی تمنائیں کیا ہو سکتی ہیں؟ بہنوں کی تمنا ہوگی کہ آج تا دیر بھائی ہمارے پاس بیٹھے, ذرا غور سے بھائی کی صورت دیکھتے رہیں, اور جو کل بیوہ ہو جائیں گی ان کی تمنائیں ہوں گی کہ آج ہمارے شوہر ہمارے پاس بیٹھ کر آئندہ کے لیے کچھ ہمیں ذریعہ بتا جائیں, کچھ ہمیں سمجھا جائیں. اور ارباب اعضا ماؤں کی تمنا ہوگی کہ ہمارے بیٹے ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں, ہم انہیں غور سے دیکھتے رہیں. اور اہل دل وہ بیٹی جو باپ کے سینے پر سونے کی اس کی تو آرزو ہوگی کہ میں یہ آخری رات باپ کے سینے پر گزار دوں. روایت نہیں عرض کر رہا ہوں, مگر جیسے چشم دل سے مجھے محسوس ہو رہا ہے, دیکھ رہا ہوں کہ سکینہ بیٹھی ہیں बीबियां कह रही हैं बेटी रात बहुत आई है आराम करो जाके। और सकीना कहती है बाबा तो आए ही नहीं। माशाल्लाह अजरकुम अल्लाह। मुझे मालूम है एक रिवायत अक्सर अहले मिंबर से आपने सुनी होगी और बाज किताबों में भी है, इनकार नहीं है, मगर मेरे जमीर ने कभी उसे कबूल नहीं किया है। पूरी जमात के लिए तारीख बता रही है कि बातू बैन राकईन वसाजिदिन वकायम, सब ने पूरी रात गुजारी है रुकू और सुजूद और क़याम में। तो मेरा दिल तो ये कहता है कि लैला रात भर मुंतजर नहीं कि मेरा बेटा शबीह पैगंबर आ जाए। तो मैं जरा गौर से अपने फर्जंद के शबाब को देखती रही हूं, मगर वो तो बाप के पहलू में मसरूफ इबादत थे। और उसका सबूत मिल गया कि जो रात भर जागे हों वो तो उनको वजू करने की भी ताखीर की जरूरत नहीं, पहले से बावजू हैं। तो जो अव्वल हकीकी वक्त नमाज फजर का हो सकता है उस वक्त फरीज़े फजर होगा। तो आज के सुबह की नमाज में मौला ने क्या खसूसियत बरती कि रोज के मौज़िन हज्जाज इब्ने मसलूक़ जुआफी और आशूर के सुबह की नमाज फरमाते हैं बेटा अली अकबर आज अजान। तुम देखो, देखा आपने बेटा बाप के पीछे बाप के पास बिला फासला मौजूद था, फरमाते हैं आज अजान तुम दे दो। ये सुबह की नमाज है, इमाम का अमल है, बहुत पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो मुखालिफ जमात के लिए हो सकता है कि अली अकबर जिस तरह सूरत में रसूल से मुशाबे थे, जिस तरह सीरत में रसूल से मुशाबे थे, उसी तरह आवाज इतनी मुशाबे थी पैगंबर से कि जब कलाम करते थे तो मालूम होता था पैगंबर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो आज मौला चाहते थे कि उन नाम निहाद मुसलमानों को अल्लाह अकबर की सदा रसूल की लहजे में, रसूल की आवाज में सुनवा दो। और हाँ, एक मकसद अपने दोस्तदारों के लिए भी था। मालूम था कि मेरा अली अकबर भूलने की चीज नहीं है। तो आज, और हाँ नमाजी हजरात भी वाकिफ होंगे जो पाबंद नमाज हैं, कि सबसे ज्यादा मुश्किल सुबह की नमाज होती है। सुबह की नमाज के पाबंद अक्सर जो पाबंद हैं और नमाजों के, वो भी सुबह की कजा पढ़ लेते हैं। तो अहले अजा मौला ने सुबह की अजान अली अकबर से दिलवाई कि कोई अली अकबर का मातमदार, कोई जवान जो अली अकबर का नौहा पोता है, उसको उस वक्त आंख खुल जाए और बिस्तर पर उसे याद आए कि इस वक्त मेरा शहजादा कह रहा है हय्या सलाह, तो वो शायद अली अकबर की आवाज पर आ जाए। माशाल्लाह अज़्ज़ुकुम अल्लाह। और हाँ, एक नफ्सियाती पहलू ये भी हो सकता है कि मौला को तसव्वुर था कि अरे रात भर लैला ने सूरत नहीं देखी तो इस वक्त बेटे की सदा ही सुन ले। ये सुबह की नमाज, क्या कहना उस नमाज का जिसके ताकीबात में करबला का जिहाद हो। इधर सफे नमाज मुंतशिर भी, उधर सफे जिहाद मुरत्तब हो गई। और इसके बाद अब जोहर की नमाज, अल्लाह अकबर, मैदान में तीर बरस रहे हैं, आग बरस रही है गर्मी से, खून की बारिश है। और इस हालत में अबू सुमामे साइदी हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं मौला वक्त नमाज आ गया है, तमन्ना है कि आपके साथ ये नमाज ब जमात हो जाए। اہل علم واقف ہیں, اور دوسرے باخبر حضرات بھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل ظہر کے وقت کا پہچاننا ہے, اور جتنے نمازیں ہیں اس کا احساس اور مشاہدے سے اگر نگاہ میں قوت امتیاز ہے, خط ابیض نمایاں ہونا صبح کی علامت ہے, وہ جن لوگوں کو نگاہ امتیاز ہے وہ دیکھ کے محسوس کر لیتے ہیں کہ صبح کی نماز کا وقت آ گیا یا نہیں. اسی طرح مغرب, خواہ وہ سورج کا ڈوبنا ہو, خواہ وہ سرخی کا دور ہونا ہو جو فقہ جعفری کا مسئلہ ہے, تو وہ بھی آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے. مگر یہ ظہر کی نماز خط نصف النہار, وہ خط لکیر جس سے کہ آسمان کے دو ٹکڑے ہو جائیں ادھر اور ادھر, وہ خط نصف النہار وہ کوئی لکیر تھوڑی ہے آسمان پر کھینچی ہوئی, وہ تو خط مہوم ہے. اور یہ معمولی ریاضی جہاں بھی بچے جانتے ہوں گے کہ خط طول میں تقسیم ہوتا ہے, عرض میں تقسیم نہیں ہوتا. اس کے معنی یہ ہے کہ 94 جزو غیر منقسم ہے, اس میں جز کوئی نہیں ہے. تو وہ لکیر جب تک کہ آفتاب ادھر ہے اس وقت تک وقت نہیں آیا, زوال نہیں ہوا. جب آفتاب ادھر ہو گیا تو زوال ہو گیا. اتنی نازک چیز کہ امام سے پوچھا گیا معصوم سے کہ حل دخل وقت الظہر, ظہر کا وقت آ گیا؟ آپ نے فرمایا لا نعم, نہیں ہاں. اس نے کہا یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا, یہ بولا کیا نہیں بھی اور ہاں بھی؟ آپ نے فرمایا جب تک تم نے پوچھا ہے نہیں آیا تھا, اور جب تک میں نے نہیں کہا آ گیا تو میں نے ہاں کہہ دیا. اتنا نازک فرق. اور مجھے تو لفظیں یہی معلوم ہوتی ہیں کہ یہ ہے نگاہ غیر معصوم کی عصمت, کہ ابو سمامہ کہہ رہے ہیں اور امام جواب میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ہاں آ چکا ہے وقت, ارشاد فرماتے ہیں نام حاضر اول وقت ہے, تم نے نماز کو یاد کیا اللہ تمہیں نمازیوں میں شمار کر لے, ہاں یہ اول وقت نماز ہے. اسی سے یہ سوال غلط ہے کوئی کہے کہ آخر مولا نے حکم کیوں نہیں دیا تھا, جب تک ابو سمامہ نے کہا ہے تب تک تو وقت آیا ہی نہیں تھا. اس کے معنی کہ جہاد ہو رہا ہے نگاہ ہے آفتاب پر, اور کوشش یہ ہے کہ مولا کہنے نہ پائیں کہ ہم اپنا نذرانہ ذوق نماز پیش کر دیں. اور مولا نے تصدیق کی, دعائیں دی کہ ذکرت الصلاح, تم نے نماز کو یاد رکھا, خود سے یاد کیا, اللہ تمہارا شمار نمازیوں میں کر لے. میں کہتا ہوں عزاداران حسین سے کہ اگر مولا کی دعائیں لینا ہے تو نماز کو نہ بھولیے. اب اس کے بعد فرمایا ہے کہ ان سے کہو کہ اتنی دیر کے لیے نماز روک لیں, جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں. اتنا فقہ کے مسئلے سے میں واقف ہوں کہ اسلام نے ہر وقت کے لیے نماز کی ترکیب بتا دی ہے. جنگ مغلوبہ میں بھی نماز ہو سکتی ہے, جب جنگ ہو رہی ہو اثنائے نماز میں بھی اس کی ترکیب بتا دی ہے. تو نماز کے لیے جنگ روکنے کی ضرورت نہ تھی, مگر میرا دل یہی کہتا ہے کہ اگر یہود سے مقابلہ ہوتا تو التوائے جنگ کی درخواست نہ کی جاتی, اگر نصارہ سے مقابلہ ہوتا تو جنگ کو روکنے کی درخواست نہ کی جاتی, چونکہ بد نصیبی سے نام نہاد مسلمانوں سے مقابلہ تھا. تو یہ التوائے جنگ کی درخواست نہ تھی, یہ ان کے ضمیر اسلامی کو بیدار کرنے کی امکانی کوشش تھی. مگر کیا مہلت ملی؟ جو سخت جواب ملا وہ نہیں عرض کروں گا, مگر مہلت ملی ہوتی تو کیا ضرورت تھی دو ساتھیوں کو سامنے کھڑا کرنے کی. مہلت نہیں ملی تب مولا نے دکھلا دیا کہ یہ تو تمہارے شرافت اسلامی کا امتحان تھا. اب تم نے جنگ نہیں روکی تو دیکھو تو صحیح جو نماز ہو اور بجماعت ہو. اور وہ کس طرح کہ دو کو سعید ابن عبداللہ حنفی اور زہیر ابن قین کو کھڑا کر دیا کہ جو تیر آئے اپنے اوپر وہ کو لیجئے, ادھر نماز ہو رہی ہے ادھر تیر کھائے جا رہے ہیں. ہاں عزاداران حسین سنیں کہ میں کہتا ہوں کہ یوں تو پورا جہاد کربلا شریعت اسلام کی خاطر ہے, لیکن یہ دو قربانیاں ہیں جو بلا شائبہ مجاز نماز کی خاطر ہوئی ہیں. اب جس نماز پر مولا اپنے ایسے دو جانبازوں کو قربان کر دیں اس نماز کو ہم اپنی بے توجہی سے پامال کریں تو کیا مولا ہمیں اپنا دوستدار سمجھ سکتے ہیں؟ کیا مولا ہمیں اپنا سچا عزادار سمجھ سکتے ہیں؟ صورت واقعہ بتاتی ہے کہ ادھر نماز ہو رہی ہے اور ادھر سعید زمین پر نہیں گرتے. یہ قوت ارادی ہے کہ طے کر کے کھڑے ہوئے کہ مولا نماز پڑھ لیں, تو جب تک سلام نہیں پھیرا زمین پر نہیں گرے. ادھر مولا نے سلام پھیرا ادھر زخموں سے چور زمین پر گرے اور مور کا پوچھتے ہیں وفا تو یا باب دلہ جو مولا میں نے حق وفا ادا کر دیا. اور امام فرماتے ہیں نعم وفیتا جزاک اللہ خیرا, ہاں تم نے وفا کر دی, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بس ارباب عزا یہ تو ظہر کی نماز تھی. اور اب کتب مقاتل بتاتے ہیں کہ مولا نے وقت فضیلت پر پھر عصر کی نماز بھی پڑھی ہے, مگر اب میری زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ اس نماز میں قیام کس طرح تھا, اس نماز میں رکوع کس عالم میں تھا. بس سجدے کی خصوصیت تاریخ اسلام میں یقیناً ہمارے مولا علی کا سجدہ بھی یادگار ہے. اور میں کہتا ہوں یہ تو باپ کی میراث تھی, باپ کے سر پر ضربت بھی نماز میں لگی, بیٹے کے گلے پر خنجر بھی نماز میں چلا. وہ علی کی نماز صبح تھی 19 ماہ رمضان کی, یہ حسین کی نماز عصر ہے 10 محرم کو. مگر میں بارگاہ علی میں خود عرض کرتا ہوں کہ اے مولا بے شک آپ کی نماز بھی یادگار, آپ کا سجدہ بھی یادگار, مگر مولا آپ کو سجدے سے سر اٹھانے کا موقع ملا. اور حسین حسین نے تو بس سر سجدے میں رکھ دیا پھر خود نہیں اٹھایا. خداوندہ تمام حاضرین کے مقاصد دینی رہنے, خداوندہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھ, خداوندہ ہمیں رسول و آل رسول کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا, خداوندہ جو بیمار ہوں انہیں شفا و صحت عطا, جو مر گئے ہوں انہیں رحمت و مغفرت سے مال عطا, خداوندہ ہمارے لیے آخرت کی منزل کو دنیا سے بہتر کر, اس ادائے قلیل کو ہم سے قبول فرما. بڑا